الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یخفون فی انفسہم ما لا یبدون. کہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ جو کہ آپ پہ ظاہر نہیں کرتے. قرآن پاک میں منافقین کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور ان کی ایک صفت بتائی کہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ چیزیں جو باہر لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے. اس کو دو رنگی بھی کہتے ہیں, اور یہ دو رنگی یہ منافقین کی نشانی ہے. جب انسان کا اندر اور باہر ایک نہ ہو, باہر سے لوگ اس کو نیک سمجھیں اور اندر ہی اندر دل میں گناہ ہو, تو یہ دو رنگی ہے, اور اس دو رنگی کو اللہ تعالی نے پسند نہیں فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہوگا جس کے دو رنگ ہوں گے, جس کے ظاہری زندگی اور ہوگی اور جس کے اندر کی زندگی اور ہوگی. تو انسان کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہو جائے, یہ ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے. ہر مومن کی تگ و دو جو ہے وہ اس کی طرف لگنی چاہیے کہ میرے باطن اور میرا ظاہر جو ہے وہ ایک ہو جائے. اسی لیے ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی متقی شخص جو ہے واقعی اللہ سے ڈرنے والا حجزاقی پرہیزگار انسان وہ ہے جس کی خواہشات کو, جس کے اندر کی خواہشات کو اگر ایک پلیٹ میں رکھ کے اور سامنے پیش کر دیا جائے تو اس میں کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو. تو جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کے ظاہر میں تو وہ نیک سمجھا جائے اور جب اس کی خواہشات کے اوپر نظر کی جائے تو خواہشات جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں والی ہو. تو اس ظاہر اور باطن کو ایک کرنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ اندر پاک ہو جائے اور انسان جو ہے وہ ظاہری باطنی طور پہ ایک ہو جائے. آج اگر ہمارے دل کے اندر کی خواہشات کو اگر باہر نکال دیا جائے تو کسی کے دل میں کوئی عجیب خواہش ہے اور کسی کے دل میں کوئی عجیب خواہش ہے. چنانچہ کئی سارے ایسے لوگ کہ اگر ان کے ظاہر کو, ان کے باطن کو اگر نکال دیا جائے باہر تو دل میں صرف دنیا کی محبت نکلے گی, مال اور دولت کی خوب محبت نکلے گی. ہر طرف یہ محبت جو ہے یہ جوش مار رہی ہوگی. اور یہ جو مال کی محبت ہے, اس کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی, یہ ضدیں ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک جادوگرنی ہے. دنیا جو ہے یہ جادوگرنی ہے, اور اس کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ ہاروت اور ماروت کا جو جادو تھا وہ انسان اور اس کی بیوی میں تفرقہ کروا دیتی تھی, انسان اور اس کی بیوی کو ایک دوسرے سے دور کروا دیتی تھی, اور یہ دنیا وہ جادوگرنی ہے جو بندے اور اللہ کو ایک دوسرے سے دور کروا دیتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں کہ دل میں دنیا کی محبت ہو, دنیا کی طرف رغبت ہو, دنیا کی طرف لالچ اور حرص ہو, اور ساتھ ساتھ بندہ یہ بھی کہے کہ میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہو. یہ ضد ہے, آپس میں ضدیں ہیں, ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتی. اس لیے اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا یہ بڑا ضروری ہے. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں, بڑے مشہور ان کے واقعات ہیں. ان کا حج کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے. ان کا حج کا واقعہ ہے کہ جی انہوں نے جب حج کیا تو اس حج کے دوران جو ہے انہوں نے حج کا جب کیا تو اس حج کے دوران ہر دو تین قدم پہ جو ہے وہ مصلی بچھاتے اور نفل ادا کرتے. تو اتنے نیک, اتنے بڑے اللہ والے تھے, اتنے بڑے اللہ والے ہونے کے باوجود بھی ان کا ابتدائی جو دور تھا وہ یہ دور تھا کہ یہ وہ بزرگ تھے کہ جو گورنر تھے, بلخ کے گورنر تھے اور بہت ہی دنیا دار قسم کے بادشاہ تھے. کبھی کبھی دل میں شوق پیدا ہوتا کہ جی اللہ کی محبت بھی حاصل کرنی چاہیے, تو کبھی کبھی دل میں شوق پیدا ہوتا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے, تو کوشش کرتے, اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ عجیب و غریب واقعہ ان کی زندگی میں ہو گیا. اپنی ہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھے تھے, اور ایک آدمی جو ہے بغیر اجازت, بغیر درباریوں کے کوئی لحاظ کیے ہوئے دربار کے اندر آتا گیا آتا گیا آتا گیا, لوگ روکتے گئے, وہ کوئی نہیں رکا, بالکل بادشاہ کی کرسی کے آگے سامنے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا تم نے خیال نہیں کیا, دربار کے آداب ہوتے ہیں. ایسے چل کے جو سامنے آ گئے, اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ دربار نہیں ہے, یہ تو سرائے ہے, ہوٹل ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہوٹل. بادشاہ سلامت, یہ سرائے ہے. بادشاہ نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, اتنے بڑے دربار اور محل کو سرائے کہتے ہو؟ بادشاہ سلامت سرائے ہی ہے, آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے والد اس سے پہلے تھے, وہ بھی بادشاہ تھے. اور ان سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ انہوں نے کہا میرے دادا تھے, وہ بھی بادشاہ تھے. انہوں نے کہا ان سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا ان کے والد تھے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت. اور سرائے کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے, تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے, تھوڑی دیر ٹھہر کے چلے جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, وہ ٹھہرتا ہے اور ٹھہر کے چلے جاتا ہے. تو آپ جس کو محل کہہ رہے ہیں وہ محل نہیں ہے, وہ سرائے ہے, یہ کہہ کے وہ چلے گیا. بادشاہ کے دل میں یہ بات رہ گئی کہ واقعی جس کو میں اپنی شان و شوکت کا نشان سمجھتا ہوں وہ تو ایک سرائے ہے. یہ قصہ گزر گیا, تھوڑا وقت اور گزرا, بادشاہ رات کو سو رہے تھے, اور سونے کے بعد جو ہے چھت پہ جو ہے وہ کسی کھٹ کھٹ کی آواز آئی. تو آنکھ کھل گئی کہ جی بادشاہ کے کمرے کے چھت پہ کون ہے. تو بادشاہ نے آواز لگائی کہ بھائی کون ہو؟ اس نے کہا کہ جی ایک اللہ کا بندہ ہوں, میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ ارے بے وقوف شخص, کوئی اونٹ بھی چھتوں پہ ملتے ہیں, اونٹ کہاں سے چھت پہ آ گیا؟ تو اس زمانے میں, تو اب تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اونٹ کہیں چھت پہ آ جائے گا, کرینوں کا زمانہ ہے, اس زمانے میں اونٹ کا چھت پہ آنا تو بہت ہی بے وقوفی والی بات. نے کہا ارے بے وقوف, اونٹ کا بھی چھت پہ ہوتے ہیں, تو اونٹ کو چھت پہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, آپ بھی تو دنیا کی لذتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں, دنیا اور اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نہیں مل سکتے. یہ کہہ کے وہ بندہ بھی چلے گیا. اب بادشاہ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی, اور یہاں سے جو ہے وہ زندگی تبدیل ہو گئی. تو آج اگر ہماری اندر کی خواہشات کو دیکھیں گے, اور ہماری اگر اندر کی خواہشات کو ایک پلیٹ پہ سامنے رکھ دیا جائے, تو کہیں ہمارے دلوں میں دنیا کی سخت ترین محبت, دیوانہ وار ایسی محبت کہ صبح شام اسی دنیا کو سوچنے والی محبت, اسی سے محبت. ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ جی اس سے محبت ہمیں نہیں ہے, بس یہ ایک ضرورت ہے, مگر انسان جس کو صبح شام سوچتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے. اور کہیں کبھی کبھی دلوں میں یہ دنیا کی محبت نہیں, مال کی محبت نہیں, تو غفلت والے کاموں کی محبت ہے. گھنٹوں فون پہ بیٹھے رہنا اور اس کو بات کرنا اس کے چسکے ہیں, اس کو انجوائے انسان کرتا ہے, اسی کے بارے میں سوچتا ہے. تو کئی مرتبہ ایسی غفلت کا ہوں, گھنٹوں انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنے کی محبت, فیس بک پہ گھومتے رہنا اس کی محبت ہے, ٹی وی پہ بیٹھے رہنا گھنٹے گزر جائیں. تو یہ جو غفلت والے کاموں کی محبت ہے, یہ بھی کئی مرتبہ انسان کے اندر اور باہر کو بالکل ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے منہ پھیر لینے کی نشانی, بڑی نشانی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غفلت والے کاموں میں ڈال دیتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر کو باہر کر دیا جائے تو کبھی دنیا کی محبت کہیں نظر آ رہی ہوگی، مال کی، دنیا کی ہرس آ رہی ہوگی نظر، کبھی غفلت والے کاموں کی محبت نظر آ رہی ہوگی، گھنٹوں بیٹھ کے سیاسی تبصرے کرنے پہ گزار دیں گے، پانچ منٹ مسلح پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، تو کبھی دنیا کی محبت اور کبھی غفلت والے کاموں کی محبت، اور کبھی اس دل کے اندر بت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بت صرف باہر ہے، ہاں کہ جو پوجا کرتے ہیں جن بتوں کو مشرک پوجا کرتے ہیں وہی بت ہے، نا انسان کے دلوں میں بھی بت ہوتے ہیں، کسی کے دل میں کسی عورت کا بت ہوتا ہے تو کسی کے دل میں جو ہے وہ شراب کا بت ہوتا ہے، کسی کے دل میں جو ہے وہ مال و دولت کا بت ہوتا ہے، کسی کے دل میں کسی کا بت اور کسی کے دل میں کسی کا بت، کسی کے دل میں حب جا کا بت کہ میں کسی طرح سے بڑا بن جاؤں اس کا بت ہوتا ہے، لوگ میری تعریف کسی طرح سے کر دیں، ہر بندہ سر نگو میرے سامنے ہو جائے، یہ بھی بت، تو ظاہر میں نیک اور اندر بت ہے، مکہ بھی گئے پر نہ گیا خیال بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی، تو کئی مرتبہ یہ بت نکلتے نہیں ہیں دل سے، ظاہر میں انسان جیسا ہی کیوں نہ لگ جائے، تو کسی کی خواہش کسی طرح کی اور کسی کی خواہش کسی طرح کی، اور یہ جو دلوں میں سے بت کو نکالنا یہ بڑا مشکل کام، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ جو ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کہ دل سیاہ بن جاتا ہے، ایسا دل نہ کسی کی نصیحت کو قبول کرتا ہے نہ کسی بات کو قبول کرتا ہے، چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ کئی مرتبہ بڑی عمر کے آدمی کو نصیحت کرنا بہت مشکل، چھوٹی عمر کے آدمی کو نصیحت کرنا آسان، کہ گناہ کر کر کے ایک طبیعت سیاہ بن گئی، اب نصیحت مشکل کام، تو کسی کے دل میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ، تو زنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ متقی انسان وہ کہ جس کی خواہشات کو ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے تو کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو، تو کسی کے دل میں کئی مرتبہ دنیا کی محبت کا پہلو ہوتا ہے، کسی کے دل میں جو ہے وہ غفلت والے کاموں کی محبت کا پہلو ہوتا ہے، کسی کے دل میں بت ہوتے ہیں، گناہوں کے بت، بڑے بڑے بت پڑے ہوتے ہیں، اور کسی کے دل کے اندر نفرت کے بت ہوتے ہیں، نفرت کرا بیٹھا ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے نفرت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے نفرت رکھی ہوئی ہوتی ہے، مسلمان بھائی سے نفرت رکھی ہوئی ہوتی ہے، نیک مسلمان سے نفرت رکھی ہوئی ہوتی ہے، کئی مرتبہ تو انسان کے اپنے بچوں کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، بھائی بھائی کی نفرت ہوتی ہے، تو یہ نفرت کرنا ہوتا تو بڑا آسان ہے، ساس کی بہو کے ساتھ نفرت ہوتی ہے، اور یہ ساس بہو کی جو نفرت ہے یہ ضرب المثل بن چکی ہے، چنانچہ ایک ہمارے جاننے والے تھے ان کے استاد بڑے ان سے محبت کرتے تھے، تو کسی دن استاد نے جو ہے نا وہ بے رخی کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی میرے استاد تو میرے ساتھ ساس بہو والا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ ساس بہو جو ہے یہ ضرب المثل بن چکی ہے، تو یہ نفرتیں رکھنا بڑا آسان ہے، ابھی نفرت رکھنا چاہو دل میں ایک منٹ میں آ جاتی ہے، مگر یہ انسان کے دل کو بہت زیادہ بیمار کر دیتی ہے، اندر باہر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کے دن ہر انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت ہو کی نہ ہو، تو جس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت اس کے لیے مغفرت ممکن نہیں ہے، یا اللہ، اور مغفرت اتنی آسان کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کہا توبہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، مگر یہ ایک شخص ہے دل میں کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے، تو اگر دل کو کھول کے دیکھیں تو سبحان اللہ کیا کیا چیزیں اندر موجود ہیں. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں, مصحفی ہم تو سمجھتے ہیں کوئی زخم ہوگا, مصحفی ہم تو سمجھتے ہیں کوئی زخم ہوگا, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تو یہ دل کا ظاہر کے ساتھ, اندر کا باہر کے ساتھ مختلف ہونا, یہ انسان کو بدلنا پڑے گا. قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ جس کے دو رنگ ہوں گے, اندر کا رنگ اور باہر کا رنگ اور. تو یہ اندر باہر کو ایک کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اندر باہر ایک ہوگا کیسے؟ اندر باہر ایک کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کو پہچانے. آج تو ہم اس اندر کو پہچانتے ہی نہیں, تو باہر کے اندر صحیح کیسے کریں گے؟ عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس مرض کو دور کرنا ہے پہلے اس مرض کو پہچانے بندہ. علامہ اقبال نے فرمایا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, کہ پہلے اپنے اندر کو پہچانے گا پھر تجھے سمجھ آئے گا کہ یہ زندگی کیا ہے. تو پہلا قدم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کو پہچانے, اور یہ اندر کو پہچانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. بہت ہی سمجھدار, بہت ہی اللہ کے قریب کوئی شخص ہوتا ہے وہی اپنے اندر کو پہچانتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا, من عرف نفسہ عرف ربہ, جو اپنے اندر کو پہچانے گا در حقیقت اللہ کو پہچان لے گا. تو یہ اندر کا پہچاننا کوئی آرام سے کوئی آسان چیز ہے, بڑی چیز ہے, پہلا قدم ہے. تو اندر کو پہچاننا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے اگر کوئی ہمیں اپنے اندر کی, ہمارے اندر کی ہمیں خبر دے تو ہمارا بڑا محسن ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارا عیب کوئی ہمیں نہ بتائے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں. بیوی کہتی ہے نا کہ آپ کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے, تو ہم اس کے اوپر آگے سے غصہ کر دیتے ہیں کہ ایسی بات کی کیوں تو نے. کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی تیرے اندر غفلت بہت زیادہ ہے, تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی اس سے بات نہیں کرنی ہے, یہ ٹانٹ کرتا ہے. حالانکہ جو ہمیں ہمارا عیب بتا رہا ہے وہ ہمارے اوپر بڑا احسان کر رہا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس شخص کو دعا کا تحفہ دیں گے جو ہمیں ہمارے عیبوں کا تحفہ لا کے دے گا. تو اندر کو معلوم کرنا یہ پہلا قدم ہے اس اندر باہر کو ایک کرنے کے لیے. امام ربانی حضرت مجدد السانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک علاج بتایا اس اندر کو باہر کو ایک کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرا اندر باہر ایک ہو جائے, میری ہر نیت جو ہے وہ پاک ہو جائے, فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ جو بھی نیک کام کرے اس کے اندر اپنی نیت کو تہمت زدہ سمجھے, بد نیت سمجھے اپنے آپ کو. مثال کے طور پہ اگر مسجد بنا رہا ہے, اب اس مسجد بنانے سے متعلق جتنی غلط نیتیں ہو سکتی ہیں سوچے کہ یہ سب مجھ میں موجود ہے. مسجد بنا رہا ہے تو یہ سوچے کہ ٹھیک ہے مسجد بنا رہا ہوں, اس کے پیچھے میرا در حقیقت مقصد جو ہے نا وہ مال اکٹھا کرنا ہے, میرا اس کے اندر مقصد جو ہے مشہوری پانا ہے, میرا اس کے اندر مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اپنے تابع بنانا ہے. تو جو اس سے متعلق غلط غلط ترین نیتیں ہیں وہ تمام نیتوں کو سوچ کے کہے کہ یہ ساری میرے اندر ہے. تو امام ربانی حضرت مجدد السانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علاج جو ہے اندر باہر کو ایک کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو تہمت زدہ سمجھے. اب جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ جی میرے اندر یہ غلط غلط نیتیں ہیں, تو اس کو دو فائدے ہوتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو اس کی واقعی نیت صحیح تھی تب بھی جب یہ سوچے گا تو خوب اللہ سے ڈرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ معافی توبہ مانگتے ہوئے عمل کرے گا, تو اس کیفیت کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو زیادہ قبول ہوتا ہے. تو اگر نیت بری بھی نہیں ہے تو بھی قبولیت عمل کی زیادہ بڑھ جائے گی, اور اگر نیت کے اندر واقعی کوئی فطور ہے تو اس طرح سوچنے سے وہ فطور دور ہو جائے گا, اندر اور باہر ایک ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے اکابرین آپ دیکھیں کہ زندگی عجیب تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آواز لگائی, او رے آکار. سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ سلطان الاولیاء کہے جاتے ہیں, اور کسی عام سے بندے نے آواز لگائی او رے آکار. اور حضرت کے ساتھ ان کے متعلقین حیران کہ اتنے بڑے بزرگ کو آواز لگا رہا ہے او ریاکار. تو حضرت نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ بھائی تو نے تو میری صرف ریاکاری دیکھی ہے، میرے اندر تو اور بہت سارے عیب بھی موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ اپنی اندر کی نیتوں کو تو ہمت زدہ سمجھتے تھے. یہ ہمارے اکابرین کا خاصہ تھا، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو خراب ہی سمجھتے ہیں، بد نیت سمجھتے ہیں. چنانچہ حضرت شاہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ، سلسلہ علیہ نشمندیہ کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ کسی ایک متعلقین میں سے کسی ایک بزرگ تھے، ان کے خلیفہ تھے، ان کو خط لکھا کہ ہائے افسوس، میرا عمل جو ہے میرے قول کے خلاف ہے. اتنے بڑے بزرگ مگر لکھتے تھے میرا عمل میرے قول کے خلاف ہے، کہ جو میں کہتا ہوں میں کرتا نہیں ہوں. تو اپنے بارے میں بدگمان ہوتے. آج تو ہمیں کوئی ایسا کہے نا ہمارے خلاف بات کرے، ہم کہیں گے تو میرے خلاف بدگمان ہو گیا. اور ہمیں ہمارے بڑے سکھا رہے ہیں کہ نہیں، اپنے بارے میں ہی بدگمان ہو جاؤ، اس سے یہ باطن کی اصلاح ہوگی، اندر باہر ایک ہوگا. یہ اپنے بارے میں بدگمانی تو تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے. آپ گئے ان کے پاس اور جا کے کہا کہ حذیفہ، نبی علیہ السلام نے تجھے منع کیا کہ منافقین کے نام تو نے کسی کو نہیں بتانے، میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کیا عمر کا نام ان منافقین میں تو نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ اپنے عیبوں پہ نظر تھی، یہ اپنی نیت کو تہمت زدہ سمجھنا تھا. نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنے عیبوں پہ نظر پڑتی ہے پھر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی ہے، کوئی نگاہ میں برا ہے ہی نہیں. تمہارے اکابرین نے اپنا علاج کیا، اس ظاہر اور باطن کو ایک کیا، اپنی نیتوں کو پہلے سے تہمت زدہ سمجھا. یہ ہمارے اکابرین کا خاصہ تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے. آپ کی حدیث کے درس کے اندر 40,000 لوگ ہوا کرتے تھے. وہ زمانہ مائکرو فون کا تھا نہیں، تو مکبرین جو ہیں وہ آواز کو ایک آواز سے دوسرے آواز تک پہنچاتے تھے. تو اس طرح مکبرین جو ہیں وہ مختلف سارے مجمع تک آواز پہنچاتے تھے. ان مکبرین کی تعداد آپ کے ایک ایک درس میں 1200 سے زیادہ ہوا کرتی تھی. تو بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے محدث تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا، اور میں اس بات کو کہنے پہ پکا ہوں کہ آپ کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک ہی فرق تھا، باقی تمام چیزیں ساتھ تھیں. صحابہ کرام اور آپ کی زندگی میں صرف یہ ایک فرق تھا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. ایسے اللہ والے تھے. آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا، بالکل بستر مرگ پہ تھے، بیماری کی حدوں پہ تھے، موت کے قریب تھے. اس عالم میں اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پہ رکھ دو. شاگردوں نے بھی کہا کہ اس بیماری میں زمین پہ رکھ دے، فرمایا نہیں رکھ دو. اب ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر تھا، شاگردوں نے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا. شاگردوں نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ حضرت اپنے رخسار کو زمین سے رگڑ رہے تھے اور رگڑ کے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما. اے اللہ آخری وقت ہے، اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما. یہ نہیں کہا کہ جی اتنا بڑا محدث تھا، اتنی حدیث کی خدمت کی، اتنی دین کی خدمت کی، اتنے لوگوں کی زندگیوں کو دین پہ لایا، کچھ نہیں. صرف اتنا کہا اے اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما. تو یہ اپنے اندر کی نیتوں کو تہمت زدہ سمجھنا یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ تھا. تو یہ اندر اور باہر کا ایک ہو جانا یہ جب تک نہیں ہوگا ہم اللہ کے نزدیک قبول ہو ہی نہیں سکتے. یہ منافقین کی نشانی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ جس کے دو رنگ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس دو رنگی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرمائے. اللہ ہمارے سینوں کو اپنی یاد سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر وکاری بن کے آیا ہوں. الٰہی تیری چوکھٹ پر وکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کے دل دل میں لٹا کر ساری پونجی غفلت و سیا کے دل دل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی الال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما
میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، میرے مالک دو رنگی سے محفوظ فرما، اے اللہ بری خواہشات سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں لٹے ہوئے ہیں، اے اللہ کبھی کوئی خواہش دل کو خراب کرتی ہے، کبھی کوئی خواہش دل کو خراب کرتی ہے، اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ ہمارے سینے کو بے کینہ بنا، اللہ اس سینے کے اندر کے روگ کو دور فرما، میرے مالک اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ جس طرح آپ کی ذکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم کمزوروں پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہم تو تیرے وہ کمزور بندے ہیں، رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، میرے مالک ہمارے الجھے ہوئے دل کو میرے مالک اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو، آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، اے اللہ آپ فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو اے اللہ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، میرے مالک تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ آپ نے تو خود فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر، اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہے، میرے مالک جھڑکی نہ دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں میرے مالک نیک بن نہیں پاتے، اللہ نیک بننا چاہتے ہیں نیک بن نہیں پاتے، اللہ آپ کے در پہ امیدیں لے کے حاضر ہوئے ہیں، میرے مالک اس در پہ ہمیں کامیاب فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی نیکی عطا فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، میرے مالک اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں احرام باندھتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اللہ تیرے گھر کی طرف دیوانہ وار چلتے ہیں، اللہ کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی تیرے مطاف میں طواف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کوئی تیرے دروازے سے لپتا ہوا ہوتا ہے، اللہ کوئی ملتزم سے سینہ لگائے ہوئے ہوتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، میرے مالک ہر بری نظر سے محفوظ فرما، اللہ ہر برے اثر سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.